الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آج جس کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ آپ سننے جا رہے ہیں اس کا نام تاجدار سرہند، امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ ہے. اس کتاب کو مرتب جناب حاجی معراج الدین مسعودی صاحب نے کیا ہے، جبکہ اس کی تقدیم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی صاحب قدس رحو نے فرمائی ہے. انتصاب. احقر اس ادنا سی کاوش کو دانائی و حکمت کے چراغ روشن کرنے والے، اندھیرے میں اجالا کرنے والے، بھٹکے ہوؤں کو سیدھی راہ پر لگانے والے، جینے کا حوصلہ دینے والے، دشمنوں کو سینے سے لگانے والے، ملت کی کایا پلٹنے والے، گناہ گاروں کو نیکوں کار بنانے والے، ہم جیسے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے، علم و عرفان، علم و عمل کے پیکر، زہد و تقوی، تبلیغ دین و اصلاح مسلمین، قرب الہی و ولایت، ان سارے فضائل و کمالات کا مینارہ نور، مجدد مائتا حاضرہ، مخدومنا المعظم مرشد گرامی اعلیٰ مرتبت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مد ذلہ العالی کی خدمت میں پیش کرتا ہے. احقر معراج الدین مسعودی، کراچی، سندھ. حرف آغاز. اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا کہ ہم جیسے کم ہمتوں اور کم فہموں کو ایسا مرشد اعلیٰ عنایت فرمایا جن کی صحبت کیمیا اثر میں آنے کے بعد مردہ دل زندگی پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے محبوب بن جاتے ہیں، ذرہ زمین سے آسمان کے چاند ستارے بن جاتے ہیں، جن کو کوئی نہیں جانتا تھا ان کو سب جاننے لگتے ہیں، پہچاننے لگتے ہیں اور محبت کرنے لگتے ہیں. احقر پر بھی مرشد گرامی پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مد ذلہ العالی کا فیض آج سے نہیں، بلکہ یہ فیض بچپن سے جاری ہے. احقر کی عمر جب تقریباً 8 یا 9 سال کی تھی، جب حضرت مرشد گرامی کے والد ماجد مفتی اعظم ہند حضرت شاہ محمد مظہر اللہ علیہ الرحمہ 1961 ہجری میں پاکستان تشریف لائے، تو احقر کے والد جناب حاجی ضیاء الدین مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے احقر کو اپنے مرشد گرامی حضرت شاہ مفتی مظہر اللہ علیہ الرحمہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا. آپ نے احقر کے سر پر محبت سے اپنا دست مبارک پھیرا اور کچھ پڑھ کر احقر کے سینے پر پھونکا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی دعاؤں اور توجہ سے احقر اپنی جوانی کے دور میں بھی ہر قسم کی بری صحبت اور بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ رہا، اور آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، آمین. اللہ تعالی کے جو محبوب ہو جاتے ہیں ان کا فیض قیامت تک جاری رہتا ہے. ادارہ مسعودیہ کراچی سے ماہنامہ مجلہ المظہر بھی اس دریا کی ایک نہر ہے. حضرت مرشد گرامی نے برادرم مولانا ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری، برادرم حاجی محمد الیاس مسعودی اور برادرم ڈاکٹر عدنان خورشید مسعودی کی تحریر پر مجلہ المظہر کی اشاعت کی اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ اس مجلے میں نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. الحمدللہ مجلہ المظہر میں بہت سے نئے لکھنے والوں کی مضامین چھپ رہے ہیں. احقر کو برادرم مولانا ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری صاحب نے بہت حوصلہ دیا، جس پر احقر نے ایک چھوٹا سا مضمون حضرت مرشد گرامی کی کتابوں سیرت مجدد الف ثانی، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کے حالات، افکار و خدمات، سن اشاعت 1995 اور مجدد ہزارہ دوم سن اشاعت 1997 سے اکتساب کیا. پھر وہ مضمون حضرت مرشد گرامی کے فیض نظر سے چھوٹی سی کتاب کی شکل اختیار کر گیا. احقر نے یہ چھوٹی سی کتاب پہلی مرتبہ مرتب کی ہے، اس لیے اس کتاب میں بہت سی غلطیوں کا احتمال ہو سکتا ہے. قارئین کرام یا سامعین اور اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ احقر کی جو غلطیاں بوقت مطالعہ ان کے علم میں آئیں तो तहरीरी तौर पर अहकर को मुत्तला फरमाएं ताकि शुक्रिया के साथ साथ अगले एडिशन में उनकी तलाफी की जा सके। अल्लाह पाक इस छोटी सी काविश को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और अपने इस हकीर बंदे के लिए तोशा आखरत बनाए। आमीन। अहकर मेराजुद्दीन मसूदी 21 सफ़र 1423 हिजरी बमुताबिक 5 मई 2002। तकदीम प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अहमद। अल्लाह ताला जिससे प्यार करता है अपने महबूबों के ज़िक्र फ़िक्र में लगा देता है। मुबारक है वो जो अल्लाह के महबूबों के ज़िक्र फ़िक्र में मसरूफ़ है। अल्लाह ताला ने क़ुरान करीम में जा बजा अपनी नेमतों का बयान करने और अपने एहसानात का ज़िक्र करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के महबूब से बढ़कर और क्या नेमत होगी और क्या एहसान होगा। मोहतरम जनाब हाजी मेराजुद्दीन साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी ज़ैद मुजद्दा खुश किस्मत हैं कि अल्लाह के महबूब के ज़िक्र और फ़िक्र से अपनी तहरीर का आगाज़ कर रहे हैं। हाजी मेराजुद्दीन साहब इदारा मसूदिया कराची के सदर हैं, जिसकी मतबूआत मुख्तलिफ़ ज़बानों में दुनिया में फैल चुकी हैं और बराबर फैल रही हैं। हाजी साहब ने यह मकाला एक ही शब बे नमाज इशा के बाद शुरू किया और नमाज फजर में ख़त्म किया। उन्होंने अपनी तहरीर का मौजू बर्रसग़ीर की अहम शख्सियत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को बनाया। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने 10वीं सदी हिजरी में एक अजीम इनकलाब बरपा किया, जिसके नतीजे में बादशाहों का मिजाज बदला और हुकूमतों का अंदाज़ बदला। अमलन तहरीक का आगाज़ अकबर बादशाह के ज़माने में हुआ, जहांगीर बादशाह के ज़माने में आपका विसाल हुआ। जिस तहरीक का आपने आगाज़ किया था वो चलती रही, हत्ता के औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में वो अपने उरूज नुक्ताए उरूज पर पहुंची। बरसग़ीर पाको हिंद की हज़ार साल तारीख में कोई ऐसा मर्द मुजाहिद नज़र नहीं आता जो बादशाहों और हुकूमतों पर इस शिद्दत से असरअंदाज हुआ हो। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौर जदीद में इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया का एक मरकज़ हैं। आपकी तालीमात में बड़ा ठहराव है, बड़ी गहराई है। अगर हम उनकी तालीमात को दिल से अपना लें तो बिखरे हुए मुत्तहद हो सकते हैं, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क़ुरबानी देनी होगी। अगर हम उनकी तालीमात से आगे निकल गए हैं तो पीछे आना होगा, और अगर हम पीछे चले गए हैं तो आगे बढ़ना होगा। हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने आपकी तालीमात को आगे बढ़ाया, खुसूसन माशरे में राइज होने वाली बुरी आदतों की सरकोबी की। ज़माना गुज़रने के साथ साथ हमारी आदतें और हमारी रसूमात हमारे सच्चे रहनुमाओं की तालीमात के दायरे से भी बाहर निकल गई हैं। हमें अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो देनी होगी और उनका सच्चा नमूना अपनाना होगा। हम कौल पर यकीन रखते हैं और अमल से दूर होते चले जाते हैं। हमें अपने कौल पर सच्चाई से अमल करना होगा और उस सीधे रास्ते पर चलना होगा जिस पर चलने के लिए अल्लाह ने हमसे दुआ कराई है। आखिर में फ़कीर मोहतरम हाजी मेराजुद्दीन मुजद्दिदी को मुबारकबाद देता है कि उन्होंने कामयाब कोशिश की और एक अच्छे नाम से अपने काम का आगाज़ किया। अल्लाह ताला उनको इस मुखलसाना काविश का अजर अता फरमाए। आमीन। ताजदार सरहंद हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुग़ल बादशाह अकबर का दीन इलाही हिंदुस्तान की तारीख इस्लाम में एक बदनुमा दाग है। अकबर के दीन इलाही के ख़तरनाक नतायज से आलम इस्लाम को बचाने में हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहिर रहमान ने नुमाया किरदार अदा किया। आप 971 हिजरी बमुताबिक 1564 हिजरी को हिंदुस्तान की रियासत पटियाला मशरक़ी पंजाब में सरहंद के मकाम पर पैदा हुए। क़ुरान पाक हिफ्स करने के बाद अपने वालिद बुज़ुर्गवार शेख अब्दुल अहद से उलूम माकूला व मनकूला की तहसील की और बेशतर तालीम उन्हीं से हासिल की। बाज़ उलमाए असर से भी इस्तेफादा किया। कुतुब हदीस की सनद में हज़रत शेख याकूब कश्मीरी से हासिल की। उस ज़माने में एक बहुत बड़े आलिम हज़रत काजी बहलूल बदख्शानी थे, उनसे दर्स लिया और सनद हासिल की। गर्ज़ ये कि हर इल्म व फ़न को उसके मशहूर और मुस्तनद उस्ताद से हासिल किया। तहसील इल्म से फरागत के बाद हज़रत मुजद्दिद اکبر آباد تشریف لے گئے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے حلقہ درس میں فضلائے اثر بھی شریک ہوتے تھے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو جب اکبر آباد میں ایک عرصہ گزر گیا تو آپ کے والد ماجد آپ کو لینے اکبر آباد تشریف لے گئے۔ سرہند جاتے ہوئے واپسی پر جب تھانسیر پہنچے تو وہاں کے رئیس شیخ سلطان نے، جو اکبر کے خاص مقربین میں سے تھے، اپنی صاحبزادی کے ساتھ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا عقد کرنا چاہا۔ آپ نے قبول فرمایا اور نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد آپ والد ماجد کے ہمراہ سرہند تشریف لے آئے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے ابتدا میں اپنے والد شیخ عبدالعہد ہی سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ نے چشتیہ سلسلے کے خرقہ خلافت عطا کیا۔ شیخ کمال کتھیلی علیہ الرحمہ نے حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو ایام طفولیت میں توجہ خاص سے نوازا تھا اور نسبت قادریہ بخشی تھی۔ بعد میں خرقہ خلافت اور اجازت بھی عطا فرمایا۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو سلسلہ نقشبندیہ میں خرقہ خلافت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا تھا۔ ان تینوں نسبتوں کا آپ اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت واسطوں سے نسبت حاصل ہے۔ طریقہ نقشبندیہ پر 21 واسطوں سے، طریقہ قادریہ میں 25 واسطوں سے اور طریقہ چشتیہ میں 27 واسطوں سے۔ تینوں سلسلوں میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو سلسلہ نقشبندیہ سے خاص لگاؤ تھا، اسی لیے اس نسبت کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ سن 1008 میں آپ نفلی حج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب دہلی پہنچے تو آپ کے محب خاص مولانا حسن کشمیری نے خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کو کہا۔ چنانچہ انہی کی تحریک سے آپ خواجہ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ نے آپ پر بڑی شفقت فرمائی اور فرمایا کہ گو کہ آپ ایک مبارک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن چند روز کے لیے ممکن ہو تو فقراء کے ساتھ رہیں، زیادہ دیر نہیں، بس یہی ایک ماہ یا ایک ہفتہ، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت مجدد علیہ الرحمہ خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2-3 ماہ رہے اور اس قلیل مدت میں وہ کچھ پا لیا جو بہت سے طالبوں کو برسوں میں نہیں ملتا۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو پہلے ہی سے اندازہ ہو گیا تھا، چنانچہ آپ نے اپنے خلیفہ خواجہ ہاشم کشمی سے فرمایا کہ جس روز سے فقیر نے اپنے حضرت خواجہ قدس سرہ کی خدمت عالی میں تعلیم و طریقت حاصل کرنی شروع کی، اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ عنقریب اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے کرم سے مجھ کو اس راستے کی معراج تک پہنچائے گا۔ ہرچند کہ اپنی احوال و اعمال پر نظر جاتی تو اس یقین کی نفی کرتا، مگر چین نہیں آتا اور اکثر زبان پر یہ شعر آتا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، میرے دل پر جو تیرا نور چمکا ہے، یقیناً اس کی چمک میں تجھ کو پالوں گا۔ خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمہ اپنے ایک مکتوب میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی باطنی استعداد و صلاحیت کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہند کے رہنے والے ہیں، بڑے عالم اور عامل ہیں، فقیر نے چند روز ان کے ساتھ نشست و برخاست کی ہے اور بہت سی عجیب باتیں مشاہدے کی، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کر ایک ایسا چراغ بنیں گے جس سے دنیا روشن ہوگی۔ الحمدللہ ان کے احوال کامل کو دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ شیخ مذکور کے بھائی اور رشتہ دار بھی ہیں اور سب کے سب نیک اور صالح ہیں اور طبقہ علماء میں سے ہیں۔ ان میں سے چند سے اس دعا گو نے بھی ملاقات کی ہے، جواہر عالیہ ہیں اور عجیب صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ شیخ مذکور کی صاحبزادگان جو ہنوز بچے ہیں، اسرار الہی ہیں، ایک ایسا شجر طیبہ ہیں جس کو اللہ نے بڑھایا اور خوب بڑھا۔ خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمہ نے فیضیاب کرنے کے بعد آپ کو بیعت کرنے سے پہلے کے کچھ واقعات سنائے ہیں جن سے حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی روحانی عظمت پر روشنی پڑتی ہے۔ خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، جب فقیر کے شیخ طریقت نے فقیر کو ہندوستان جانے کا حکم دیا تو اپنے کو اس سفر کے شایان شان نہ پا کر فقیر نے توازن پس و پیش کیا۔ موصوف نے استخارہ کے لیے فرمایا، استخارہ کیا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شاخ پر طوطا بیٹھا ہوا ہے۔ दिल में ख्याल आया कि अगर ये तोता शाख से उड़कर हाथ पर आ बैठे तो इस सफ़र में कुछ सहूलत हो जाए। मान वो तोता उड़कर फ़कीर के हाथ पर आ बैठा। फ़कीर ने अपना लुआब दहन उसके मुंह में डाला और उसने फ़कीर के मुंह में शक्कर डाली। दूसरे रोज़ ख्वाजा अमकंगी से अर्ज़ किया तो आपने फरमाया, तोता हिंदुस्तानी जानवर है, हिंदुस्तान में तुम्हारे दामन से एक ऐसा अजीज़ वाबस्ता होगा जिससे आलम मुनव्वर होगा और तुम भी उससे मुस्तफीज़ होगे। चनाचे ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला अलैहिर्रहमा काबुल से रवाना होकर लाहौर पहुँचे और फिर वहाँ से दिल्ली रवाना हुए। रास्ते में सरहंद से गुज़र हुआ। इस शहर में जो वाक़या पेश आया वो ख्वाजा मौसूफ़ ने हज़रत मुजद्दिद अलैहिर्रहमा से इस तरह बयान फरमाया, जब फ़कीर तुम्हारे शहर सरहंद में पहुँचा तो आलम वाक़या में दिखाया गया कि तू कुतुब के जवार में उतरा है। इस कुतुब के हलिए से भी आगाह किया गया। चनाचे दूसरे रोज़ उस शहर के दरवेशों और गोशा नशीनों की तलाश में निकला, मगर किसी को भी इस हलिए के मुताबिक ना पाया और किसी में आसार कुतबियत मुशाहिदा नहीं किए। नाचार यही समझा कि शायद अहले शहर में आइंदा कोई इस काबिल होगा। जो ही फ़कीर ने तुमको देखा, तुम्हारा हलिया उस हलिए के ऐन मवाफिक पाया और इस काबिलियत के आसार भी तुम में मुशाहिदा किए। गर्ज़ हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला अलैहिर्रहमा ने हज़रत मुजद्दिद अलैहिर्रहमा को फैज़ व बरकात से माला माल करके सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का खरका और इजाज़त मरहमत फरमाई और सरहंद रुख्सत फरमाया। विसाल से 10 बरस कबल 1024 हिजरी में हज़रत मुजद्दिद ने फरमाया था कि ये दिखाया गया है और ये इल्हाम किया गया है कि क़ज़ाए मुबर्रम ये है कि हमारी ज़िंदगी 63 साल की है। फिर 1032 हिजरी में जब आपका क़याम लश्कर शाही के साथ अजमेर शरीफ में था, एक दिन फरमाया, हमारे इंतकाल के आसार ज़ाहिर हो रहे हैं और साहिब जदगान ग्रामी क़दर ख्वाजा मोहम्मद सईद और ख्वाजा मोहम्मद मासूम अलैहिम रहमा को सरहंद तहरीर फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि तुमको दुनिया का इजाज़त नामा देने के बजाय आखरत का इजाज़त नामा दिया गया। इस मकतूब के पहुँचते ही दोनों साहबजादे खिदमत बाबरकत में अजमेर शरीफ हाजिर हुए। हज़रत मुजद्दिद अलैहिर्रहमा ने चंद रोज़ उनको खलवत में रखा और फिर फरमाया कि अब इस दुनिया पर ना मेरी नज़र रही और ना इस दुनिया से किसी किस्म का ताल्लुक़ रहा, बस अब इस दुनिया में चलना चाहिए और जाने के आसार भी नज़र आ रहे हैं। 1037 हिजरी बमुताबिक 1627 से इजाज़त लेकर सरहंद शरीफ ले आए और यहाँ आकर खलवत गुज़ीं हो गए। खलवत ख़ास में सिर्फ़ मखदूम ज़दगान ख्वाजा मोहम्मद हाशिम कश्मी और 2-3 खादिमों को बाजियाबी होती थी। ख्वाजा बदरुद्दीन सरहंदी जो हज़रत मुजद्दिद के खुलफा में हैं और एक ज़माने तक आपकी सोबत में रहे हैं, ख्वाजा मौसूफ़ फरमाते हैं कि माह शाबान 1033 हिजरी की 15वीं शब को हज़रत मुजद्दिद आधी रात के वक्त मकान के अंदर तशरीफ़ लाए। अहलिया मोहतरमा मुसल्ले पर तशरीफ़ फरमाती। उन्होंने फरमाया कि आज की रात की मौत के औकात और उम्मीदवारों के फ़ैसले की रात है, ना मालूम अल्लाह ताला ने किस का नाम वर के हस्ती से मिटाया है और किस का बाकी रखा। हज़रत मुजद्दिद ने यह सुनकर फरमाया कि तुम ये बात शक और तरद्दुद से कह रही हो, इस शख्स का क्या हाल होगा जो अपनी आँखों से देख रहा है कि उसका नाम इस जहाँ के सहीफ़ा ज़िंदगी से मिटा दिया गया। वस्त ज़िल हज 1033 हिजरी में आर्ज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। 12 मुहर्रमुल हराम 1034 हिजरी को फरमाया, मुझे बताया गया है कि 40-50 दिन के अंदर अंदर तो इस जहान से रुख्सत हो जाएगा। 40 रोज़ गुजरने के बाद 22 सफ़र 1034 हिजरी को फरमाया कि 40 रोज़ तो गुज़र गए हैं, देखो 7-8 रोज़ में क्या पेश आता है। 23 सफ़र जुमेरात के दिन फ़ुकरा में कपड़े तकसीम किए, तनफ़ुस की शिकायत के साथ साथ बुखार भी हो गया। 28 सफ़र की रात को तहज्जुद के वक्त बेदार हुए, बुखार की हालत में खड़े होकर नमाज तहज्जुद अदा फरमाई और फरमाया, ये हमारी आखिरी तहज्जुद है, इत्तिबाए सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अजीम शान जज्बा था। आखिरी वक्त साहिबजदगान को वसीयत फरमाई और फिर अपनी कब्र के लिए वसीयत फरमाई, मेरी कब्र किसी गुमनाम जगह बना दें। साहिबजदगान को कुछ तामुल हुआ तो फरमाया, अगर ये ना करो تو پھر شہر کے باہر والد بزرگوار کے نزدیک دفن کر دینا، یا شہر کے باہر باغ میں میری قبر بنا دینا اور میری قبر کو کچا رکھنا، تاکہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کا نام و نشان نہ رہے۔
28 صفر 2 شنبہ کے دن جس دن آپ کا وصال ہوا، رات کو خادموں کو بلا کر فرمایا، بہت تکلیف اٹھائی، بس آج کی رات اور باقی ہے۔ 29 صفر بمطابق 1034 ہجری آپ کی حالت زیادہ نازک ہو گئی، تو خواجہ محمد سعید علیہ الرحمہ نے عرض کیا، مزاج اقدس کیسے ہیں؟ جواباً ارشاد فرمایا، بہت اچھے ہیں۔ وہ 2 رکعت نماز جو ہم نے پڑھی ہے بس وہی کافی ہے، اس کے بعد آپ نے کلام نہیں فرمایا اور ذکر ذات شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جان عزیز جان جانا کے سپرد کر دی، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ ویسے تو ہر صدی کے آغاز پر دنیا میں مجددین تشریف لاتے رہے، لیکن حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ جیسی جامعیت اور ہماگیری دوسروں میں نظر نہیں آتی۔ وہ علماء و فضلاء، اولیاء و صلحاء اور مبلغین و مصلحین میں افضل و اعلیٰ نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کے سر اقدس پر تجدید الف ثانی کا تاج رکھا گیا۔ ہر دور کے علماء اکرام کا مجدد کے تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر حضرت امام ربانی کے مجدد الف ثانی ہونے پر علماء و مشائخ سب متفق نظر آتے ہیں۔ اگر سب کے اقوال کو جمع کر دیا جائے تو ایک طویل مقالہ اور ضخیم کتاب تیار ہو جائے، تاہم بعض اقوال پیش کیے جاتے ہیں جس سے ہر طبقہ علماء کی نظر میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ خواجہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ، جب اللہ تعالیٰ کو کسی کا نام روشن کرنا ہوتا ہے تو روشنی کے سامان بھی مہیا فرما دیتا ہے۔ خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اے کاش اکابر علماء وقت میں سے کوئی حضرت مجدد کی مجددیت کی تائید فرما دے اور مجدد الف ثانی تسلیم کر لے۔ دل میں یہی بات لیے ہوئے ایک روز حضرت مجدد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس فقیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے مجھے ایک خط تحریر کیا تھا۔ پھر مسکرا کر فرمایا کہ جو آداب و القاب لکھے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، مجدد الف ثانی۔ فاضل جلیل مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے حضرت مجدد قدس روح کو مجدد الف ثانی کے خطاب سے یاد کیا ہے۔ ایک فاضل اجل کا یہ لقب دینا اور ایک مجدد عصر کا یہ لقب قبول کرنا اور مشائخ و علماء کا اس کی مسلسل تائید کرنا ایک ایسی واضح اور روشن حقیقت تھی کہ اس کی صدائے بازگشت عالم اسلام میں سنی گئی۔ سب عزام و اکابر ملت نے آپ کو مجدد الف ثانی تسلیم کیا اور ہر عہد میں اسی خطاب سے یاد کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد قدس روح کے رسالے رد رفافظ کی شرح میں حضرت مجدد کے القاب عالیہ مضبوط طور پر بیان کیے ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے احسانات ہیں ان کی تفصیل لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد سے وہی شخص محبت رکھے گا جو مومن تقویٰ شعار ہوگا، اور ان سے وہی بغض رکھے گا جو بدبخت فاجر اور شقاوت شعار ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ آج جو مسجد میں اذانیں دی جا رہی ہیں اور مدارس سے قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نواز صدائیں آ رہی ہیں، اور خانقاہوں میں جو ذکر و فکر ہو رہا ہے، اور قلب و روح کی گہرائیوں سے جو اللہ کی یاد کی جاتی ہے یا لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، ان سب کی گردنوں پر حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا بار منت ہے۔ اگر حضرت مجدد علیہ الرحمہ اس الحاد و ارتداد کے اکبری دور میں اس کے خلاف جہاد نہ فرماتے اور وہ عظیم تجدیدی کام سر انجام نہ دیتے تو نہ مساجد میں اذانیں ہوتی اور نہ مدارس دینیہ میں قرآن، حدیث، فقہ اور باقی علوم دینیہ کا درس ہوتا، اور نہ ہی خانقاہوں میں سالکین و ذاکرین اللہ اللہ کے روح افزا ذکر سے زمزمہ سنج ہوتے ہیں۔ المختصر، حضرت مجدد قدس الروح العزیز کیا آئے، اسلام کی خزاں رسیدہ چمن میں بہار آ گئی اور اصول دین کے وہ پھول جو مرجھا گئے تھے پھر شگفتہ و شاداب ہو گئے، جن کی مہک سے فضائے عالم معطر ہو گئی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے برادر طریقت خواجہ حسام الدین علیہ الرحمہ کے نام ایک مکتوب میں حضرت مجدد سے اس طرح اظہار محبت فرماتے ہیں: ان دنوں میاں شیخ احمد سلم اللہ تعالیٰ سے فقیر کی صلح و صفائی حد سے زیادہ ہو چکی ہے اور پردہ بشریت و جبلیت درمیان نہیں رہا، انصاف و عقل اور رعایت طریقۂ قطع نظر، اس قسم کے عزیزان اور بزرگوں کو برا نہ سمجھنا چاہیے، باطل میں ذوق و وجدان اور غلبے سے وہ بات آتی ہے کہ زبان اس کے بیان سے قاصر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا حال کیا ہے اور کس طرح ہے۔ شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ غلام علی علیہ الرحمہ بمطابق 1246 ہجری تحریر فرماتے ہیں کہ چاروں عالی شان سلسلہ ہائے طریقت سے اخذ و کسب فیوز کے علاوہ اللہ کی درگاہ سے مواہب جلیلہ اور عطایائے نبیلہ سے سرفراز ہوئے ہیں، ان کے کمالات اور حالات سمجھنے میں عقل متحیر و عاجز ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ آسمان دنیا کے نیچے ان جیسا کوئی نہیں اور امت مسلمہ میں ان جیسے چند ہی لوگ گزرے ہیں، آپ کی معلومات اور مکشوفات صحیح ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ حضرت مجدد کی نہ صرف مجددیت بلکہ الف ثانی کی مجددیت پر اس طرح اظہار خیال فرماتے ہیں کہ جب پہلا ہزارہ گزر گیا اور ایک اول العزم مرد کامل کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت قدیمہ کے تحت دوسرے ہزارے کے لیے ایک مجدد پیدا فرمایا کہ تمام اولیاء میں ان جیسا اول العزم مجدد کوئی نہ ہوگا، اس کو نبیوں، رسولوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینیت سے پیدا فرمایا، وہ مقامات اور کمالات عطا فرمائے گئے جو کسی نے نہ دیکھے تھے اور آخر زمانے میں اس کے طفیل یہ کمالات عام اور ظاہر کیے گئے۔ نواب صدیق حسن خاں مشربن اہل حدیث تھے لیکن بعد میں طائب ہو کر نقشبندی مجددی ہو گئے تھے۔ وہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی عالم و عارف اور کامل و مکمل تھے، طریقہ نقشبندیہ میں اپنے عہد کے امام اور خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے۔ آپ کا سلسلہ ہندوستان سے ماورا النہر، شام، روم اور مغرب بعید تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ کے مکتوبات شریف جو 3 جلدوں پر مشتمل ہیں وہ اس حقیقت پر دلیل واضح ہیں کہ آپ علوم شریعت میں کمال تبہر کے مالک اور سلوک و معرفت کے انتہائی مقام پر فائز تھے۔ آپ کی قدر و منزلت معلوم کرنے کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور مرزا مظہر جانے جانا جیسی بلند ہستیاں آپ ہی کے طریقے سے منسلک تھیں۔ آپ کا طریقہ کتاب و سنت کی اتباع پر مبنی ہے، ظاہر و باطن ہر طرح سے کتاب و سنت کے مخالف کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کے مکتوبات منازل معرفت کو طے کرنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی کے کشف کی بلندی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سارے کشف سر چشمہ صحف سے سرزد ہوئے ہیں، کوئی کشف بھی مخالف شرع نہیں، البتہ بعض کشف ایسے ہیں جن کی بابت شریعت خاموش ہے۔ اولیاء میں آپ کا وہ مقام ہے جو نبیوں میں کسی اول العزم نبی کا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر محمد اقبال کو تصوف سے گہرا لگاؤ تھا اور اس کو عین اسلام سمجھتے تھے۔ چنانچہ اپنے ایک مضمون میں اس کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اپنے مکتوبات میں کئی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف شعار حق الاسلامیہ میں خلوص پیدا کرنے کا نام ہے۔ اگر تصوف کی یہ تعریف کی جائے تو کسی مسلمان کو اس پر اعتراض کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ راقم الحروف اس تصوف کو جس کا نصب العین شعار اسلام میں مخلصانہ استقامت پیدا کرنا ہو عین اسلام جاننا ہے اور اس پر اعتراض کرنے کو بدبختی سمجھتا ہے۔ وہ اولیاء اللہ کی صحبت کو دولت کائنات سے بہتر خیال کرتے تھے اور ان کی کفش برداری کو باعث افتخار سمجھتے تھے۔ سن 1908 میں وطن عزیز واپس آنے کے بعد انہوں نے حضرت مجدد کے مکتوبات شریفہ کا مطالعہ کیا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر اقبال نے جو خطوط لکھے ہیں ان سے حضرت مجدد کے اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال سلسلہ غادیہ میں بیعت تھے، لیکن ان کو سلسلہ نقشبندیہ، بالخصوص خواجہ بہاءالدین نقشبند اور حضرت مجدد علیہ الرحمہ سے خاص عقیدت و محبت تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے صاحبزادے جاوید اقبال متولد ہوئے 15 اکتوبر 1924 عیسوی کو، تو انہوں نے منت مانی کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو حضرت مجدد کے مزار مبارک پر ان کو پیش کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور 1934 میں جاوید اقبال کو ساتھ لے کر سرہند شریف حاضر ہوئے۔ ڈاکٹر اقبال کو ہندوستان کے اولیاء اکرام میں سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ سے بے انتہا عقیدت تھی۔ 1934 کے جون میں انہیں بیٹھے بٹھائے خیال آیا کہ سرہند شریف کی زیارت کرنی چاہیے۔ چنانچہ انتہا درجے کے آرام طلب ہونے کے باوجود وہ شدید گرمی کے موسم میں سرہند گئے اور وہاں سے واپس آ کر یہ نظم لکھی۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حسین حلیمی عشیق۔ ترکی کے ایک سابق انجینئر اور سرگرم مبلغ اسلام حسین حلیمی عشیق نے اپنی انگریزی تالیف میں مجددین کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان مسلحین کی پہلی جماعت کو مجدد کہا جاتا ہے۔ احادیث میں ان کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ بمطابق 1340 ہجری 1921 ندوۃ العلماء کے ناظم مولانا محمد علی منگیری کے نام اپنے ایک مکتوب محررہ 5 رمضان المبارک 1313 ہجری میں لکھتے ہیں کہ بالفعل آپ جیسے صوفی صافی منش کو حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا ایک ارشاد یاد دلاتا ہوں اور اس سے عین ہدایت کے امتثال کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت ممدو اپنے مکتوب شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مولانا خدارا انصاف، آپ یا زید اور اراکین مصلحت دین و مذہب کو زیادہ جانتے ہیں، یا حضرت مجدد، مجھے ہرگز آپ کی خوبیوں سے امید نہیں ہے کہ اس ارشاد ہدایت بنیاد کو معاذ اللہ لغو اور باطل جانیے، اور جب وہ حق ہے اور بے شک حق ہے تو کیوں نہ مانیں۔ خطب مدنی مفتی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ مدینہ منورہ کے شیخ وقت حضرت مفتی ضیاء الدین قادری مدنی علیہ الرحمہ 1401 ہجری بمطابق 1981 عیسوی نے بقول شیخ محمد عارف مدنی دونوں دست مبارک سر پر رکھ کر فرمایا کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ مفتی ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ الرحمہ کی اولاد امجاد سے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ کو مجدد الفسانی فرمایا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی شخصیت بڑی ہمہ گیر ہے اور اس کے اثرات بھی عالمگیر ہیں۔ جو جو تحقیق کا میدان وسیع ہو رہا ہے، نئے نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور آپ کی عظمت و شوکت کا نقشہ پختہ تر ہو رہا ہے۔ بے شک آپ الف ثانی کے مجدد ہیں، آپ کا فیض اپنی صدی سے گزر کر دوسری صدیوں میں داخل ہو رہا ہے۔ تقریباً 400 برس گزر چکے ہیں، اور اس عرصے میں ہر صدی کے مجددین پیدا ہوئے، مگر پاک و ہند اور پوری دنیا کے افق پر مجددی آفتاب اب تک پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اقبال نے غلط نہیں کہا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ بے شک آپ ناموس رسالت، ناموس شریعت اور ناموس ملت کے محافظ نگہبان تھے۔ مولا تعالیٰ آپ کے فیوض اور برکات سے ہم کو مستفیض فرمائے۔ آمین۔